إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أصول التفسير كدرس أصول في التفسير لفضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس عظيم رسالة كدرس كآغاز کرتے ہیں. آج کی نشست اس درس کی پہلی نشست ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان اصول تفسیر کو آسانی کے ساتھ بیان کر سکوں، اور آپ حاضرین و سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان اصول تفسیر کو اور دیگر شرعی علوم کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں ہم دو چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک، قرآن مجید کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. نمبر دو، اصول التفسیر کے متعلق ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے جو میں شیخ صاحب کی اس کتاب سے میں بیان کروں گا. اصول التفسیر میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یا مقصد یہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسے آخری رسالت بنایا ہے، اور جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. یہ عظیم کتاب، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو مشکل کشا حاجت روا ہے، جو واحد معبود ہے، جس کی اسماء حسنہ ہیں اور صفات الکمال ہیں. وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب اس انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کو کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، جو اس کی تدبیر کرتا رہے، اس کے نفع نقصان کا مالک ہو، ہرگز نہیں، اور نہ ہی اس انسان کو اپنی عقل، محض عقل کے سپرد کر دیا، ہرگز نہیں، بلکہ اس انسان کو اللہ تعالی نے جب اشرف المخلوقات چنا ہے تو پھر اسے اشرف المخلوقات بنایا بھی ہے، اور اس کا راستہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر اشرف مخلوقات تم خلق کے اعتبار سے ہو تو پھر اپنے خلق کے اعتبار سے بھی بن سکتے ہو. دیکھیں انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان خود دیکھے اپنے آپ کو اور دوسری مخلوقات کو دیکھے، جتنی مخلوقات ہیں خلق کے اعتبار سے یعنی جسم کے اعتبار سے انسان جیسا کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، یاد رکھیں، خلق کے اعتبار سے خوبصورت ہے، اپنے ہاتھ دیکھ لیں آپ، یہ جو پانچ انگلیاں ہیں برابر کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ برابر ہوتی آپ شاید منہ میں جو نوالا کھاتے وہ بھی اسی طرح سے نہ کھا سکے، پھر چار ایک طرف، ایک اونٹ ایک طرف ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ بکرے کا ہاتھ بھی دیکھیں، ذرا جانور کا ہاتھ دیکھیں، یہ ناخن ہے، ناخن کیوں ہے؟ کبھی ناخن پہ چوٹ لگے، اللہ نہ کرے، دیکھیں آپ لکھ سکتے ہیں، یہ بٹن بند کر سکتے ہیں اپنا، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں خلق کے اعتبار سے انسان کتنا عظیم ہے. لیکن یہ خلق کے اعتبار سے عظیم ہونا یا شریف ہونا یا دوسری مخلوقات سے بہتر ہونا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کیوں کمال ہے کہ ہم انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہو سکتا ہے ہم یہ پتھر یا درخت ہوتے یا کوئی جانور ہوتے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم بے بس تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنانے کے لیے اشرف المخلوقات ہے. رہنے کے لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ایک راستہ بنایا ہے, اور وہ راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. جو اس راستے پہ چلے گا وہ ہی کامیاب ہوگا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں کامیاب انسان کون ہوتے جانتے ہیں آپ؟ دنیا کے اعتبار سے کون ہوتا ہے کامیاب انسان؟ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ کامیاب ہے دنیا میں کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ مال ہو, زیادہ بیوی بچے ہوں, اچھی نوکری ہو. لیکن تقریباً سارے ساتھی ہاں کہہ رہے ہیں, صحت ہے, اچھی صحت ہے, وہی کامیاب ہے. کیا خیال ہے؟ جن لوگوں کے پاس صحت بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, اب زندگی سے خوش ہیں وہ لوگ کیا؟ خوش ہیں جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, اچھی نوکری ہے, اپنی زندگی سے کیا وہ خوش ہیں؟ تو پھر تو کامیابی کہاں ہے؟ یاد رکھ, اس دنیا میں کامیاب وہ انسان ہے جس کا دل مطمئن اور سکون کی زندگی گزارتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں سکون ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, بے شک ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی پیدا کیا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پریشانی میں پیدا کیا ہے. لیکن پریشانی کے ریئیکشن میں کہ سب برابر ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ کیا فرق ہے, برابر کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو پریشان انسان کی پریشانی دور کر دیتی ہے؟ بارک اللہ فیک. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ ہر انسان کرتا ہے, مومن کرتے ہیں, متقین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کرتے ہیں. مومن اور متقی وہ انسان ہے جو اس دنیاوی سکون کی زندگی گزارتے ہیں, کامیاب ہے, اور آخرت میں بھی جنت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. کھانا کو ملا نہ ملا پرواہ نہیں ہے, بیوی بچے ہیں نہیں ہے پرواہ نہیں ہے. پرواہ کا کیا مطلب ہے؟ پرواہ تو ہوتی ہے, لیکن وہ سکون محسوس کرتا ہے اپنے اندر. کاروبار میں نقصان ہوا ہے, الحمدللہ علی کل حال, ان اللہ ان الیہ راجعون. بچے کی موت ہو گئی, واقع ہو گئی ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے, ان اللہ ان الیہ راجعون, سبحان اللہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الصبر عند صدمۃ الاولى, صبر کب ہوتا ہے؟ جب پہلی مصیبت کی خبر ملے آپ کا جو ریئیکشن ہے وہی صبر ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ اگر وہاں پر صبر کر لیا پھر تو کامیابی ہے, اگر وہاں پر صبر نہیں کیا بعد میں صبر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم متقی, مومن متقی کیسے بنے؟ اپنے محض عقل کی بنیاد پر بن سکتے ہیں یا کسی بھی دانشور انسان کے کہنے پر بن سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی دانشور, سب سے عقل مند انسان لے لیں آپ دنیا میں, کیا وہ عقل کو اپنا لیڈر بنا کے, قائد بنا کے وہ آپ کو مومن متقی یا سکون کی زندگی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے. کیسے ذمہ لیا ہے؟ اپنی کلام نازل فرمائے جو ضابطہ حیات ہے, ضابطہ حیات ہے مکمل. اس میں ہر خیر ہے, ہر خیر کی خبر ہے, ہر خیر کا حکم ہے, اور ہر شر سے آگاہی ہے, اور ہر شر سے رک جانے کا حکم ہے. یا ایسی خبر ہے جس میں خیر یا شر کا پہلو ہے, خیر ہو تو اپنا لو, شر ہو تو اسے دور ہو جاؤ. یہ مکمل قرآن مجید کی تعلیم ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمایا ہے, وحی, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں, رسول ہیں. رسالت کیا ہے؟ قرآن مجید. مرسل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رسول کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پہلے رحمت للعالمین بنایا ہے پھر بھیجا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو بیان فرمایا ہے, اس پورے کے پورے پیغام کو, اس رسالت کو امانت کے ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسی طریقے سے اپنے صحابہ کو سنا دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے درمیان میں وہ کون سا فرشتہ ہے؟ جنہوں نے قرآن مجید کی وحی نازل فرمائی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. القوی الامین مطلب فرشتہ ہے، امانت داری کی انتہا ہے اور طاقت کی بھی انتہا ہے. طاقت اس لیے کہ کوئی تبدیل نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، وحی کو. اور امانت داری اس لیے کہ اس میں ایک ذرہ برابر ہیرا پھیری نہ ہو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ حکم کی فرمانداری کرتے مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا. عربی زبان بولنے والے پوری دنیا میں جب سے آپ وسلم پیدا ہوئے تا قیامت کوئی بھی ایسا شخص نہیں آ سکتا جس کی عربی آپ وسلم سے زیادہ بہتر ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا. جانتے ہیں کیوں؟ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے نا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عربی زبان میں تھوڑے کمزور ہوتے تو اللہ کے کلام کیسے سمجھتے؟ پھر سمجھاتے کیسے؟ اس لیے قرآن مجید کا مکمل علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. الا یہ کہ چیزوں کی کیفیت جسے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے پاس چھپا رکھا، کسی کو نہیں دیا. جیسے کہ آگے انشاءاللہ میں بیان کروں تفصیل کے ساتھ، ایک ایسا علم ہے قرآن مجید میں سے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے کیسا ہاتھ ہے کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کا علم ہے کیسا علم ہے، رحمت ہے کیسی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو جاننا، کنہ کو جاننا کوئی نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنے لیے خاص رکھا ہے. روح، روح کیا ہے آپ وسلم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے. سوال کرتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے، یہ لوگ روح کیا ہے ان کو کہہ دیجئے. روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور جو تمہارے پاس علم وہ بہت ہی کم ہے. تو یہ قرآن مجید ہے جو ضابطہ حیات ہے. ہم متقی بنگھر پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دنیا اور میں سکون ہی سکون ہو، لیکن کیا صرف پڑھنے سے ہی کام چلے گا؟ نہیں، پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، بابرکت ہے، تو قرآن مجید کی برکت صرف الفاظوں کے پڑھنے میں نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یاد رکھیں. ثواب ہے پڑھنے کا، الفاظوں کے پڑھنے کا. الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے، اور ایک حرف کے بدلے دس ریکیں ملتی ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن کیا صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے سے برکت حاصل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. ذرا غور فرمائیں، کتاب ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں نازل کیا. کتنی عظیم کتاب ہے! اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب. کس کے اوپر نازل فرمائی ہے؟ الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں نازل فرمائی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تدبر کر، نہیں، لیدبروا وہ لوگ جن کے لیے نازل فرمائی ہے، لیدبروا آیاتہ. تو پھر نصیحت کون حاصل کرے گا؟ ہر انسان نہیں، ولیذکر اولو الالباب. صرف عقل والے، سمجھدار ہی، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی تدبر کر سکتے ہیں اور وہی سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید کو. مبارکن، بیچ میں لفظ مبارک رہ گیا تھا. تو برکت کس میں ہے؟ تدبر میں ہے. تدبر کون کرتے ہیں؟ سمجھدار لوگ. جو سمجھدار نہیں وہ تدبر کرے گا ہی نہیں، وہ تو پڑھے گا، پڑھنے پر گزارا کرے گا. وہ یہ بھی ان میں سے اچھے ہیں، ورنہ جو ان سے گئے گزرے وہ لٹکانے کی عادت ہے، بس تعویذ بنائے لٹکا دیا، بس بات ختم. یا دیواروں پہ لٹکا دیا خوبصورتی کے لیے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت نہ گلے میں لٹکانے سے ہے اور نہ ہی دیواروں پہ لٹکانے سے ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. دیکھ، اولو الالباب ہے کہاں؟ بات یہ ہے نا، ان سے کہتے ہیں جو مخالفین ہیں، اللہ کے لیے یہ جو تم نے اس کو لٹکایا ہوا ہے، اللہ کی کلام ہے، لٹکانے کے لیے نہیں نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہتے برکت ہے، برکت کہاں ہے اس میں؟ جو اصل برکت اس کو تم نے پسے پوچھ ڈال دیا، اب اس میں برکت کہاں ہے؟ پھر یا بازو میں باندھا ہوا ہے یا گلے میں لٹکایا ہوا ہے، کیا اللہ تعالی کلمے سے نازل ہوئی ہے؟ نماز میں قرآن کی ذکر ہوتا ہے، نماز کے بعد میں ہم قرآن کی ذکر کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں اللہ تعالی کے کلام سے ہم اللہ تعالی ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، اور بعض لوگ دور بھاگنا چاہتے ہیں، اور ایک وقت آئے اللہ تعالی رحم کرے، اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا لا حول ولا قوۃ الا بالله، اے میرے رب میرے قوم نے اس قرآن کو حجر کر دیا تھا. حجر جانتے ہیں؟ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ کہاں سے لے گیا، ایک جگہ چھوڑ دوسری جگہ چلے، دور چلے جانا. میرے قوم نے قرآن کو حجر کر لیا تھا، قرآن سے ہجرت کر لی تھی، دوری اختیار کر لی تھی. آج ہماری امت میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں؟ حافظ کی بات نہ کریں، ہمارے مولوی پاکستان میں ماشاءاللہ بہت حافظ ہیں، وہی حافظ ہیں جادو بھی کرتے ہیں، تعویذ بھی دیتے ہیں، گنڈے بھی لٹکاتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں. قرآن مجید کا اثر دل میں کیوں نہیں ہوتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تدبر نہیں ہے. اسی قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام نے صحابہ کرام کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور تا قیامت ان کی مثال کوئی بن نہیں سکتا، ان جیسا کوئی بن نہیں سکتا کسی امت میں بھی. وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھتے تھے. سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ صرف 8 سالوں میں پڑھی، سورہ بقرہ 8 سالوں میں حفظ، سورہ بقرہ 8 سال. ہمارے بچے 2 سال میں حافظ بن جاتے ہیں. دیکھیں حفظ کرنا اچھی بات ہے، لیکن صرف حفظ کرنا اچھی بات نہیں ہے، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہے. آج ہمارے بچے حافظ بن جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہ حافظ کا باپ حافظ کا بیٹا ہے، لیکن یہی حافظ ہوتے ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں نماز میں ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے ہم صرف تیرے ہی عبادت کریں گے، اور صرف تیرے ہی تجھ سے مدد مانگے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جو ہی سلام پھرتا ہے ہاتھ اٹھتے، یا رسول اللہ مدد، اے علی مشکل کشا. حافظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ امامات کرتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کی؟ وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مطلب کیا ہے. تدبر کیا کبھی؟ تھوڑا سا کبھی دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب 8 سال سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، 8 سال، اور ہمارے پاس آٹھ گھنٹوں میں ہم کتنی سورتیں پڑھ جاتے ہیں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے کہ ہم علم حاصل کرتے قرآن مجید کا، پڑھتے، تلاوت کیسے کرنی ہے اور سمجھتے، عمل کرتے، پھر آگے چلتے. 10-10 آیات پڑھتے پھر آگے چلتے. 10 آیتوں کو پڑھ لیا، پڑھنا کیسے ہے سمجھ لیا، عمل بھی کر لیا پریکٹیکلی، پھر 10 آیتیں اور، پھر 10 آیتیں اور. سبحان اللہ، یہ زندگی گزرتی تھی. یہ قدم اٹھتا تھا نا، اب رکھنے کے لیے دیکھتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کیا، اجازت ہے یہاں پہ رکھنے کی کہ نہیں، کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا، کہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہاں پہ نہیں دیکھنا چاہتا ہمیں. یہ ضابطہ حیات ہے قرآن مجید، اور جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، قرآن مجید کو سمجھا ہے، وہ سمجھے کہ حدیث بھی ضروری ہے، صحابہ کرام کے اقوال بھی ضروری ہے، سلف کے اقوال بھی آگے آگے تفصیل ساری، لیکن اصل بنیاد قرآن مجید ہے، باقی سارے علوم قرآن مجید کے محتاج ہیں، جتنے بھی علوم ہیں شریعت کے سارے محتاج ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن مجید مضبوطی سے تھامے رکھا ہے اور میں زندگی اس کلام کے مطابق بسر کی ہے، تو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، لا یخزیہ اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا. انسان تو مصیبتیں آئیں گی، لیکن مصیبت سے ایسے نکلے گا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ صحیح مسلمان، مومن، موحد، اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل کرنے والے، اللہ تعالیٰ صحیح ڈرنے والے، صحیح محبت کرنے والے، صحیح امید کرنے والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن مجید کو تدبر نہیں کرتے صحیح طریقے سے، وہ سمجھتے نہیں. تو اس قرآن مجید کی تفسیر کو اور علم کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ چلیں. باتیں اور بھی ہیں لیکن اتنا کافی ہے. عقیدے کے تعلق سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا. اگر ہم یہ بھی جان لیں قرآن مجید کے متعلق کہ اصول تفسیر کیا ہیں, جیسے انشاءاللہ ہم جانیں گے تفسیر کے ساتھ, لیکن ہم یہ نہ جان سکیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے, قرآن مجید کیا چیز ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, تو پھر کوئی فائدہ ہے سائن حاصل کرنے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ بعض اصول تفسیر میں ماہر ہیں, اصول تفسیر میں ماہر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یا غوث مدد کرو, یہ کہنا شرک نہیں ہے. یا کہتے ہیں قرآن مجید جو ہے قرآن مجید مخلوق ہے, یا کہتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, معنی کے اعتبار سے لفظ آپ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے, تو معنی مخلوق نہیں ہے, لفظ مخلوق ہے, تو فائدہ کیسے ہم کو حاصل کرنے کا میرے بھائی؟ جب عقیدے میں بگاڑ ہے تو اس علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے, یاد ہے کوئی بھی علم آپ حاصل کریں سب سے پہلے اس کے متعلق جو عقیدے کے متعلق جو امور ہیں ان کو سمجھے سب سے پہلے. تو قرآن جیت کے متعلق سلف کا کیا عقیدہ ہے میں پہلے وہ بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ وقت ملا تو مقدمے پہ آئیں گے. شیخ صاحب نے مقدمے میں کیا بیان کیا ہے قرآن مجید کے متعلق؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے, قرآن مجید کلام اللہ غیر مخلوق, منہ بدا و الیہ یعود, اللہ تعالی یتکلم بما شاء متى شاء کیف شاء بلا کیف. دوبارہ دہراتا ہوں میں, قرآن اللہ تعالی کے کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے یعنی ابتدائی طور پر متکلم اللہ تعالیٰ خود ہیں, کسی اور کا کلام نہیں ہے, جبریل علیہ السلام کلام نہیں ہے, آپ علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام ہے. منہ بدا وہ الیہ یعود, اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا, قرآن مجید کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, نہ سینوں میں رہے گا اور نہ کتابوں میں رہے گا. جب ضابطہ حیات اٹھا لے گا پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق رہے گا نہیں, پھر یہ بدترین انسان ہوگے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے اور انتہا بھی اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. حروف اور آواز کے ساتھ, بحرف و صوت, ویتکلم بما شاء, اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جس چیز سے چاہے, جیسے چاہے, جب چاہے. بغیر چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں ہے, نمبر دو بغیر تحریف کے, نمبر تین بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور نمبر چار بغیر مثل بیان کرنے کے. کہ کلام فرماتا ہے تو کیا انسان جیسا کلام فرماتا ہے؟ تو بغیر ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر مثل بیان کرنے کے, مثلیت کے بغیر. یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا. اب جو بات میں نے کی ہے اس کی گواہی دیکھیں. ابو سعید دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں, عن عمر بن دینار, عمر بن دینار سے, انہ قال, عمر بن دینار مشہور تابعی ہیں, فرماتے ہیں قال ادرکت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن دونہم منذ 70 سنہ, 70 سال سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے میری ملاقات ہوئی, اور ان کے بعد جو تابعین ہیں. یقولون سارے کے سارے کہتے ہیں اللہ الخالق, اللہ تعالی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وما سواہ مخلوق, اللہ تعالی کے سوا ہر چیز مخلوق ہے سمجھے, والقرآن کلام اللہ منہ, اور اللہ تعالی کے کلام ہے, منہ خرج, اللہ تعالی سے ہی نکلا ہے, اللہ تعالی کے ہی کلام ہے, وہ الیہ یعود, واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے. اور یہ جو ہے یہ نص لیا گیا ہے, کتاب ہے امام دارمی نے بشم الریسی کا جب رد کیا ہے, کتاب کا نام ہے رد امام الدارمی البشر المریسی. اور شیخ بن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں, وامت الدین کلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنه, امت دین سلف میں سے سارے کا سارے کا اتفاق یعنی اجماع ہے, جو کچھ کتاب اور سنت میں آیا ہے, واتفق علیہ سلف الامہ, جس پر اتفاق سلف امت کا ہے, من ان اللہ کلم موسی تکلیما, کہ اللہ تعالی نے کلام فرمایا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح طریقے سے, یعنی جو صحیح کلام ہوتا ہے بغیر تحریف اور تکیف اور مثل بیان کرنے کے, وان القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق, اور قرآن تعالی کلام ہے نازل فرمایا غیر مخلوق ہے. شروع میں کیا لکھا آپ نے, قرآن تعالی کلام ہے مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام ہے غیر مخلوق ہے, نازل کا لفظ آپ ایڈ کر لیں, نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے جو غیر, پھر غیر مخلوق آگے بالکل ٹھیک ہے, صرف نازل کا لفظ آپ ایڈ کر لیں, کیونکہ اس پر بھی اختلاف ہوا بعد میں, کبھی بات ہوئی تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. آخر تک پھر شیخ ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں, لمبی بات ہے, ونصوص الائمہ فی ذلک مشہورۃ متواترۃ حتی ان ابا قاسم الطبری الحافظ لما ذکر فی کتاب شرح اصول السنہ مقالات السلف والائمہ فی الاصول ذکر من قال, یعنی شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات ہے قرآن کے متعلق جو عقیدہ ہے یہ مشہور ہے ائمہ سلف سے تواتر کے ساتھ, یہاں تک کہ ابو القاسم الطبری الحافظ ان کی کتاب ہے شرح اصول السنہ, ان مقالات السلف پر جب بات کی انہوں نے فرمایا قال القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, دیکھیں بار بار یہی بات ہو رہی ہے قرآن تو کلام مخلوق نہیں ہے, وقال آگے فرماتے ہیں فہؤلاء, پھر نام لیے کون کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام مخلوق نہیں ہے, 550 نفسن, 550 سلف کے علماء میں سے نام لیا, او اکثر من التابعین والائمۃ المرضیین, تابعین سے شروع کیا سوا الصحابہ, صحابہ کرام کے علاوہ 550 ہیں ان کا نام لکھا ہے کتاب میں, کہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں قرآن اللہ تعالی کلام ہے مخلوق نہیں ہے, على اختلاف الاثار ومضی السنین, ہر زمانے میں المضی السنین والاعوام, وفیہم نحو 100 امام ممن اخذ الناس بقولین, ان 550 میں سے تقریباً 100 ایسا بڑا امام ہے جو مختلف لوگوں کے مختلف دور میں زمانے میں قیادت کی ہے, امام کے درجہ حاصل کیا ہے, بڑے امام ہے یعنی, وہ تدین بمذاہبہم, اور بعض لوگوں نے ان کے مذہب کو بھی اپنایا ہے, اتنے بڑے امام تھے, ولو اشتغلت بنقل قول اہل حدیث بلغت اسماءهم الوفا, اور اگر میں ان کا نام لینا شروع کر دوں اہل حدیثوں کا تو ہزاروں کی تعداد سامنے آ جائے گی جو یہ قول کہتے ہیں. اور یہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 12 صفحہ 504 میں بیان کیا ہے, اور شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ ابو القاسم الطبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 یہ قول ہے. اچھا یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن جو لوگ کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے, پہلے دیکھیں کہ اہل قبلہ کہ کتنے گروہ ہیں قرآن مجید کے متعلق, تقریباً 10 گروہ کے قریب ہیں, 10 اقوال ہیں, 9 کا ذکر ابن العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاوی میں بیان کیا ہے, 10 اور قول بھی ہے, ان میں سے جو زیادہ مشہور ہیں ان کا میں بیان کروں, وقت کی قلت کی وجہ سے جو زیادہ مشہور ہیں تقریباً وہ 5 یا 7 ہیں. پہلا قول, اللہ تعالیٰ کے کلام وہ ہے جو فیض کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے بعض اچھے لوگوں کے دلوں پہ, فیض کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے اچھے لوگوں کے دلوں میں, یہ قول صابیہ اور متفلسفہ کا ہے, اہل فلسفہ جیسے کہ رستو اور ابن سینا, یہ ان کا قول ہے, اور یہ قول باطل ہے جیسے کہ اس سے ظاہر ہے. یعنی کوئی بھی انسان پر فیض آئے گا اور وہ سمجھ لے گا. بلکہ انہوں نے تو وحی کا بھی مکمل انکار کیا ہے, نبوت کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں, ابن سینا کہتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان کے پاس اگر یہ چند چیزیں کا مجموعہ پایا جائے تو نبی بن جاتا ہے. عقل میں سب سے زیادہ تیز ہو, بولنے میں سب سے اچھا بولنے والا ہو, اس کی اثر ہو, تاثیر ہو دوسروں پر, اور حافظہ بھی اس کا قوی ہو, وہ نبی ہے. سبحان اللہ. بہرحال, بلکہ وہ جنت دوزخ کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو صرف اللہ تعالی مثالیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں, تاکہ اچھے لوگ برا کام نہ کریں اور برے لوگ برے کام کرنے سے ڈر جائیں اور رک جائیں. جب جنت کے آپ دیکھیں, جنت میں اچھے باغات ہیں, حورے ہیں, تو اچھے لوگ جو ہیں وہ جنت کی طرف کرتے کرتے مر جاتے ہیں, حقیقت جنت کوئی نہیں ہوتی. اور برے لوگ جہنم سے ڈرتے 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 اپنے آپ کو گناہ سے روک دیتے ہیں, یا گناہ کرتے کرتے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, پھر آگے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی تکلیفوں کے لیے جہنم کافی ہے, بے سکونی ہے دنیا میں تو یہ جہنم ان کے لیے کافی ہے. نعوذ باللہ, بے دین کا بچا کیا ہے. بہرحال, دوسرا قول ہے کہ قرآن یہ مخلوق ہے. یہ قول جہم بن صفوان کا ہے اور معتزلہ سے مشہور ہوا ہے. معتزلی خاص گروہ ہے جو تقدیر کے منکر ہیں, اور وہ مشہور و معروف ہیں. ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالی کلام قرآن جو مخلوق ہے. اصل انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ تعالی کے انکار کا مکمل صفات کیا. جب دیکھا کلام اللہ تعالی کی صفت ہے, قال اللہ, تو پھر انہیں سوچا کہ ہم کیا کریں. جب ہم نے سارے صفات کا انکار کیا تو کلام بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے قرآن مجید میں, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, دوسری آیت میں. بعض معتزلی کہتے ہیں ہمارے بس میں نے, کاش یہ دو آیتیں ہم نکال دیتے قرآن مجید میں سے. اپنے آپ کو درست نہیں کرتے قرآن مجید, وہ کہتے ہمارے بس میں نہیں کہ یہ دو آیتیں نکال دیتے ہم, انہیں دو آیتوں نے کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس دن سے لے کے آج تک ان کے کمرے ٹوٹی ہوئی, الحمد للہ, دو آیتوں نے کمر توڑ کے رکھ دیے. وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, جان تکلیما کیا ہے, مفعول مطلق ہے, اس کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں عربی زبان کا. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں حقیقت کے ساتھ جیسے کہ کلام ہوتا ہے, اور مفعول مطلق ہے, مصدر ہے, مصدر سے کوئی اچھا عربی زبان لفظ ہے یا نہیں. تو پھر پریشان ہو کے تھے کہ اب کیا کریں ہم. انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے, انکار کرو, اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. انکار جو کرے تو تکلیما کا لفظ جو بیچ میں آ گیا ہے, کیسے انکار کریں. پھر ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں قال اللہ تعالی, پھر آیت پڑھتے ہیں, تو قالا کیوں کہتے ہیں پھر ہم. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن ہے مخلوق, بات ہی ختم, جھگڑا ختم ہو گیا. اچھا بھی مخلوق کیسے ہے, پھر شبہات نکالی بہت ساری, مختلف شبہات ہیں, ایک بھی دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں سے. مثال کے طور پر اللہ تعالی نے درخت سے اللہ تعالی کی آواز تھی, موسیٰ علیہ السلام جب کلام فرمایا تو کہتے ہیں یہ تو کلام درخت نے کیا, اللہ تعالی کلام تو نہیں ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا, مخلوق بھی کلام فرماتی ہے, مخلوق کے لیے ضروری ہے کلام کے لیے زبان کا ہونا, دانتوں کا ہونا, دو ہونٹوں کا ہونا, اور ساؤنڈ باکس کا ہونا آواز نکلنے کے لیے, اور پھیپھڑوں کا ہونا سانس کے لیے. تو یہ چیزیں جب تک ملتی ہیں تو آواز ہی نہیں کر سکتی. اگر ہم مخلوق کے لیے ضروری ہے تو پھر خالق کے لیے بھی ضروری ہے. یہ کیا ہے, یہ کیفیت ہے کہ انسان کیسے بولتا. طوطا بولتا ہے کہ نہیں, طوطا بھی بولتا ہے, انسان بھی بولتا ہے, دونوں ایک جیسے بولتے ہیں, ایک جیسے بولتے ہیں دونوں, ہر کسی نہیں. طوطا اپنی طرف سے بولتا, طوطے کے دانت ہیں, ہونٹ ہیں, بغیر ہونٹ اور بغیر دانتوں کے بولتا ہے, اور انسان ہونٹ اور دانتوں سے بولتا ہے, زبان دونوں کی ہے. یہ کسی نے کہا کہ ہونٹ کو ہونا لازم ہے یا دانتوں کو ہونا لازم ہے, کس نے کہا. یہ کیفیت جب آپ لوگ بیان کرتے ہو تمہارے ذہن پہلے مثلیت آتی ہے, پھر کیفیت بیان کرتے ہو, پھر صفت کا انکار کرتے ہو. ہم کہتا یہ مخلوق کا ہاتھ ہے, خالق کا ہاتھ کیا لازمی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ خالق کا ہاتھ ہے جل شانہ ہو, تو پھر یہ لازمی کہ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے. میرے بھائی جب مخلوقات کے ہاتھ مختلف ہیں, اپنا ہاتھ دکھائیں ذرا, وہ ہاتھ کے سامنے رکھیں, رنگت دیکھیں, کتنا خوبصورت ہاتھ ہے ماشاء اللہ, دیکھیں بھائی کا چھوٹا چھوٹا پیارا پیارا ہاتھ ہے, اور دوسری طرف دیکھیں یہ کتنا, دیکھیں کالا ہے اور تھوڑا سا رنگ میں بھی فرق ہے. ہمارے اپنے ہاتھوں میں فرق ہے. اب ہاتھی کا ہاتھ دیکھیں اور چیوٹی کا ہاتھ دیکھیں, چیوٹی کے بھی ہاتھ ہیں, ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں, گدھے کے بھی ہاتھ ہیں, اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں, ایک جیسے ہیں میرے بھائی؟ ہم سب مخلوق ہیں اور ہمارے ہاتھ سب کے ہیں لیکن سب مختلف ہیں، کیفیت سب کی مختلف ہے. معنی ایک ہے کہ نہیں؟ معنی کیا ہے؟ ہاتھ ہاتھ ہی ہوتا ہے، ہاتھ وہ جسے پکڑا جاتا ہے، یہی ہاتھ ہوتا ہے نا ہمارا، جسے مارا جاتا ہے، جسے پکڑا جاتا ہے، ید الجارحہ، ید ہے. لیکن یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم ہاتھ ثابت کریں لازم ہے کہ مخلوق جیسا ہاتھ ہو؟ اسی طریقے سے یہ کس نے کہا ہے کہ اگر انسان کلام فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کلام بھی انسان جیسی ہونی چاہیے؟ عقل میں جو خلل ہے اس کو درست نہیں کیا. قرآن مجید میں سے ایسی آیتیں کی طرف گئے جو متشابہ آیات ہیں، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ متشابہ کیا محکم کیا ہے، اور کہیں ہماری دلیل ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. دسوں دلیل بیان کی ہیں، آخر میں کچھ نہ ملا کیونکہ معتزلہ کے بعد دوسرے بھی آئے. میں قول پورے بیان کروں پھر بتاتا ہوں. تیسرا قول ہے کہ قرآن مجید معنی واحد قائم بذات اللہ تعالی، معنی ایک ہے قرآن مجید کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمانا چاہتا تھا ایک ہی معنی میں بیان کر دیا، بالکل خود کلام نہیں فرمایا، ایک ہی معنی موجود ہے، قائم بذات، کلام ایسے اڑ رہا ہے ہواؤں میں، موجود ہے، اپنی الگ ہے، اللہ تعالیٰ سے الگ سے کلام، اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے کلام جو ہے. اور وہ چار قسم کا ہے، امر ہے، نہیں ہے، خبر ہے، استخبار ہے. حکم ہے، امر، حکم دینا، نہیں، منع کرنا، رک جانے سے منع کرنا یا رک جانے کا حکم دینا، نمبر تین خبر ہے، اور نمبر چار استخبار یعنی سوال ہے. اگر عربی زبان میں ہو تو قرآن کہا جاتا ہے، اگر عبرانی میں ہو یہ کلام عربی زبان میں تو قرآن ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے، اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، کلام کی ذات الگ ہے، سمجھے؟ اور وہ چار قسم کی ہے، خبر، امر ہے، نہیں، خبر ہے، استخبار ہے. اگر عربی زبان میں ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اگر عبرانی زبان میں اسے تورات کہا جاتا ہے، سیرانی زبان میں تو اسے انجیل کہا جاتا ہے. یہ قول ہے ابن کلاب کا اور ابو حسن اشعری کا، اور امام ابو حسن اشعری اس قول سے رجوع کر چکے تھے وفات سے پہلے الحمدللہ. چوتھا قول ہے کہ قرآن مجید کہ اللہ تعالی کلام جو ہے وہ اپنے ذات سے قائم ہے، الگ سے ہے، اور اللہ تعالی نے اسے کسی مخلوق میں پیدا کر دیا ہے. ما خلقہ فی غیرہ، کلام موجود ہے الگ سے، اللہ تعالی کی ذات سے الگ سے ہے، معنی موجود ہے، معنی کے اعتبار سے اللہ کے کلام ہے. لیکن جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ تعالی کلام بیان فرمائے، اب یہ کلام اللہ تعالیٰ کی نہیں، یہ کلام جبرائیل علیہ السلام کی ہے، معنی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور لفظ کس کے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے ہیں. آدھا مخلوق ہے، آدھا مخلوق نہیں، معنی یہ ہے، سمجھے ذرا، معنی مخلوق نہیں ہے، لفظ مخلوق ہے. لفظ کیوں مخلوق ہے؟ کیونکہ مخلوق نے بیان کیا تو مخلوق ہو گیا ہے، اصل معنی اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہ ہے قول ابو منصور ماتوریدی کا. پانچواں قول، جتنی بھی کلام موجود ہے پورے کائنات میں وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نعوذ باللہ. جتنی بھی کلام موجود ہے پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے. گانے گانے والا بھی اللہ کا کلام ہے، گالی دینے والا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اچھی بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کس کا قول ہے؟ الوحدۃ الوجود، وحدت الحلول والے. جب اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے پورے کائنات میں تو جو کچھ کائنات کہہ رہی ہے وہ اصل میں کون کہہ رہا ہے؟ جب خالی مخلوق میں فرق نہیں، ایک ہی ہے، عابد معبود ایک ہی ہے، تو کلام کس کا ہے پھر؟ کلام کس کا ہے؟ خالق کا ہے کہ نہیں؟ وہ ابن عربی اور اس کے ہم نوالے، ہم پیالے جو ہیں، یہ ان کا قول ہے الوحدۃ الحلول. اور یہ سارے کے سارے جو میں نے بیان کیے، سارے کے سارے باطل قول ہیں. اور صحیح قول جو سب سے پہلے میں نے بیان کیا، اہل سنت والجماعت کا قول جو ہے، وہ ان سب اقوال کا رد کرتے ہوئے انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر ذرا غور کریں گے ان اقوال کو سامنے رکھیں گے اور سلف کے قول کو سامنے رکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اصل میں یہ کہنا کافی تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, کافی تھا کہ نہیں؟ اب یہ لمبی دو لائنیں کے جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے, دو تین لائنوں کے جو ہے, یہ لمبی تفصیل کیوں ہے تعریف میں؟ یہ ان کا رد کیا جا رہا ہے جو باطل فرقے ہیں. القرآن کلام اللہ غیر و مخلوق, انہوں کا مخلوق انہوں کا غیر و مخلوق ہے. منو بدا الہی یعود, انہوں کا اللہ تعالیٰ ابتدا نہیں, ابتدا جبریل سے ہوئی, ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی, اور آپ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ابتدا کی بات کرتے ہو, آپ تو کہتے ہیں انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کوئی مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مخلوق سے اٹھا لیا جائے گا, کوئی مخلوق اس کے مالک ہی نہیں ہے. اور کسی نے کہا نہیں حرف صوت نہیں ہوگا, معنی قائم, بس معنی موجود ہے, کوئی آواز کوئی حرف نہیں ہے, جیسے کہ ابن کلاب اور رسو ماتوریدی نے کہا. رسو جماعت نے کیا فرمایا؟ بحرف و صوت, رد کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام نہیں کر سکتا. انہیں کیا فرمایا؟ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتا ہے. انہوں نے کیفیت بیان کی, انہوں نے کہا بغیر کیفیت کے. انہیں انکار کیا, انہیں اقرار کیا. انہیں مثل بیان کی, انہیں مثل سے منع فرمایا. اور انہوں نے آخر میں تحریف کی ہے, انہوں نے تحریف نہیں کی اور حق بات واضح بیان کی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا قرآن مجید کے متعلق. میری یہ گزارش ہے بھائیوں سے, بہنوں سے, حضرت سامعین سے, کہ قرآن مجید کے متعلق یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے جو بیان ہوا ہے. جب بھی آپ سے سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ کوئی تفسیر کریں کہ چیز کی, سب سے پھر عقیدہ بیان کریں. میرا عقیدہ یہ ہے جو صحابہ کرام کا ہے, ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر سلف کے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, اور 550 کا ذکر امام طبری نے کیا ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی صحابہ کرام کے ساتھ اور سلف کے ساتھ جمع کرنا جنت میں. جو لوگ کہتے ہیں قرآن یہ مخلوق ہے, ان کے بارے میں دیکھیں سلف کا کیا اقوال ہے. امام ابن خزیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے وہ کافر ہے, دار اسلام سے ہی خارج ہے, اور اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ اسے مسلمان کا قبرستان میں دفن کیا جائے گا. توبہ کرے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کی گردن جسم سے الگ کر دی جائے گی. اور یہ قول جو ہے امام بخاری نے خلق افعال عباد کی دوسری تعلیف ہے, ہم صرف امام بخاری کی ایک تعلیف جانتے ہیں, صحیح بخاری. امام بخاری کے عقیدے میں بھی کافی تعلیف ہیں, ان میں سے ایک کتاب ہے خلق افعال عباد. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہیں, اور قول نقل کیا ہے امام مالک اور امام سفیان ثوری کا. امام مالک فرماتے ہیں کافر ہے, اور امام سفیان ثوری بھی فرماتے ہیں کہ کافر ہے جو لوگ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اشتہر عن ائمۃ السلف تکفیر من قال القرآن مخلوق فقتل, وہی بات کہ جو لوگ قرآن کو مخلوق سمجھتے وہ کافر ہیں. یہ مجموع فتاوی جلد نمبر 12 صفحہ 506 میں انہوں نے بیان کیا ہے. یہ عقیدہ کے متعلق. اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما اما بعد. شيخ صاحبنے اپنے تعلیف بسم الله الرحمن الرحیم سے اور حمد و ثنا سے شروع کی ہے, اور ہمیشہ سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی وہ کوئی تعلیف تصنیف کے آغاز کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت اور مدد لینے کے تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے, اور پھر حمد و ثنا سے, اور حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنے تصنیف کا آغاز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ مهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه علی تلک الاصول. سب سے اہم بات یہ ہے ہر فن میں جتنے بھی علوم ہے چاہے دنیا کے کیوں نہ ہو، سب سے اہم بات یہ ہے ان علوم میں کہ کوئی شخص ان علوم میں سے علم حاصل کرتے ہوئے اس فن کے جو اصول ہیں اس کے مطابق علم حاصل کرے، اور وہ اصول جو اس کے لیے مدد کا ایک ذریعہ بنے سمجھنے کے لیے اور اس کی اصولوں کی بنا پر تخریج کرنے کے لیے. لیکن علم ہوں مبنی علی اسس قوية ودعاء من راسخة، تاکہ اس کا علم ایک قوی قاعدے اور ستونوں پر رسوخ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو. وقد قیل من حرم الاصول حرم الوصول، جو اصول کے علم سے محروم ہوا وہ پہنچنے سے محروم ہوا. اس کی مثال میں بیان کرتا ہوں، میڈیکل کا علم ہے اس کے اپنے اصول ہیں. جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میڈیکل کے اصول کی تعلیم حاصل کرتا ہے. جب تک وہ میڈیکل کے اصول کی تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اگر بن بھی گیا تو ناقص ڈاکٹر ہے. کسی ذریعے سے اگر وہ بن بھی گیا، چیٹنگ کرتے ہوئے پاس بھی ہو گیا، اصول کا پتہ نہیں ہے اسے، تو اپنے لیے اور امت کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. وہ نہ اسی طریقے سے علاج کر سکے گا، بلکہ اس کے خیر تو دور کی بات ہے، اس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہو سکیں گے. یاد رکھیں گے، خیر تو نہیں پہنچا سکتا وہ، لیکن اس کا شر لوگوں کو ضرور پہنچے گا. وجہ کیا تھی کہ بنیاد کے مطابق علم حاصل نہیں کیا. اسی طریقے سے انجینئرنگ کا علم لے لیں آپ، اس کے اپنے اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں، اگر ان اصولوں کی بنیاد پر علم حاصل کیا تو اچھا انجینئر ہے. اگر ان اصولوں کو چھوڑ کر صرف وقت گزارنے کے لیے علم حاصل کیا تاکہ صرف پیسہ حاصل کرو، پیسہ کمائے، تب تو حال یہی ہوگا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں روز آئے نہ آئے دن کوئی نہ کوئی برج گری ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ گری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت امت پہ ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اصولوں کے مطابق علم حاصل نہیں کیا، یا کیا ہے تو پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے، کس لیے علم حاصل کیا ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال جیسا فرماتے ہیں، اور ایسی مثال آپ کسی بھی علم میں لے لیں، آپ کوئی بھی علم ہو، جیسا فرماتے ہیں ومن اجل فنون العلم، اور سب سے اچھا اور افضل علم جو ہے، بل ہو اجل ہو اشرف ہوا، بلکہ سب سے بہتر اور اشرف علم جو ہے علم التفسیر، علم تفسیر ہے. الذي هو، علم تفسیر کیا ہے؟ الذي هو تبین معانی کلام اللہ عز و جل، یہ وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے. وقد وضع اہل العلم له اصولا، اور اہل علم نے قرآن مجید کے تفسیر کے لیے خاص اصول بیان کیے ہیں، جیسا کہ كما وضعوا لعلم الحديث اصولا، جیسا کہ حدیث کے علوم کے لیے انہوں نے اصول بنائے، ولعلم الفقه اصولا، اور فقہ کے علم کے لیے بھی اصول بنائے، اصول حدیث، مصطلح الحدیث کا علم، اور اصول فقہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اس جگہ پہ الحمدللہ. جیسا کہ آپ ساتھیوں نے دیکھا کہ کتنی فائدہ ہوا، کتنی مسائل تھے جو مشکل پیش آتے تھے لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اب آسان لگتے ہیں. وجہ کیا تھی کہ فقہ کے اصول کا جب ہمیں علم آ گیا ہے تو پھر قرآن مجید کو صحیح کو سمجھنا جو ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. تو علم تفسیر جو ہے، اصول تفسیر نہیں ہے، آج یہ ہمارا نشست جو ہے، یہ جو کتاب ہے چھوٹا سا، یہ صرف اصول ہے، تفسیر نہیں ہے. ان اصول کی بنیاد پر پھر آپ کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اصول فقہ کو ملا کے، عربی زبان کی گرامر کو ملا کے، اصول تفسیر کو ملا کے، پھر قواعد تفسیر آگے دوسرے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا میں، ان سب کو ملا کے آپ کے اندر ایک ملکہ بن جاتا ہے، کیفیت بن جاتی ہے، آپ قرآن کی تفسیر جو آپ سمجھ سکیں گے اور بیان کر سکیں گے انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلميه في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. میں نے پہلے لکھا تھا اس علم میں سے بعض اسٹوڈنٹ کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جامعہ امام محمد بن سعود اسلامیہ میں ریاض میں، معاہد علمی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے. فطلب مني بعض الناس ان افردها في رساله، تو بعض لوگوں نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ اگر الگ رسالہ میں یہ چھپ جائے تو کافی فائدہ ہوگا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن ذلك ایسر واجمع فاجبت الى ذلك، تاکہ وہ زیادہ آسان و زیادہ جامع ہو، اس لیے میں نے ان کی اس گزارش پر، اس طلب پر، اس طلب پر اجابت دیتے ہوئے میں نے اس کو الگ سے دوبارہ سے تصنیف کیا. بس اللہ تعالی ان ينفع بها، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے نفع بخش بنا دے سب کے لیے. وتلخص ذلك فيما ياتي. اب اس اصول میں شیخ صاحب پہلے اجمالی طریقے سے بیان کرتے کہ انہوں نے کیا بیان کیا، پھر تفصیل آگے بیان کریں گے. وتلخص فيما ياتي، اور سمری یہ ہے جو اس کتاب میں ہم پڑھیں گے. نمبر ایک، القرآن الکریم، قرآن مجید کے متعلق اصول ہیں. کیا ہیں؟ نمبر ایک، متى نزل القرآن على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوا، یعنی کس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ومن نزل به علیہ من الملائکۃ، اور فرشتوں میں سے کس نے نازل فرمایا. یہ آپ کے لیے سمجھے کہ کلاس ورک ہے، گھر میں جا کر آپ نے جو جواب آپ کو آتے وہ دے دینا. آسان سوال ہے، سوال آپ لکھ لیں. اگر آپ کو عربی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن مجید کے متعلق جو اصول ہیں، نمبر ایک ہم یہ جانیں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ، متى نزل القرآن على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کب نازل ہوا. ومن نزل به علیہ من الملائکۃ، اور فرشتوں میں سے کس کے ذریعے سے نازل ہوا. نمبر دو، اول ما نزل من القرآن، قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی. نمبر تین، نزول القرآن على نوعین، قرآن مجید دو طریقوں سے نازل ہوا، سببی و ابتدائی. ایک طریقہ ہے کہ سبب النزول ہے بعض آیات کا، بعض صورتوں کا، اور دوسرا ہے ابتدائی، یعنی ان کو بغیر کوئی سبب کے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. تو جس کا سبب ہے اسے کہتے ہیں سببی، کوئی سبب نزول ہے، کوئی وجہ ہے نازل کرنے کی، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آیا ہے، نازل ہوئے بعض آیات، اور بعض صورتیں بعض آیات بغیر کسی حادثے کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ خود نازل فرمائے ابتدائی طور پر، یعنی بغیر کسی وجہ کے. نمبر چار، القرآن مکی و مدنی، قرآن مجید مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. اور اس کی کیا تفصیل، کیسے جانے کہ مکی کون سا ہے مدنی کون سا ہے. جو مکہ میں نازل ہوئے وہ مکی ہے، جو مدنی نازل ہوئے وہ مدنی ہے. اچھا، ہجرت کے بعد جو مکہ میں نازل ہوا وہ کیا ہے؟ تو مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اگرچہ مکہ بھی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ احکام دونوں کے مختلف ہیں، چاہے مکہ میں نازل. یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ. میں تو آپ کو یہ ہوم ورک دینا چاہتا تھا تو آپ نے بس جواب لے لیا. وبیان الحکمت من نزول مفرقا، اور قرآن مجید کے متفرق الگ الگ سے نازل ہونے کے کیا حکمت، یعنی بھوک وقت کیوں نازل نہیں ہوا. 23 سالوں میں نازل ہو قرآن مجید، 23 سالوں میں، ایک لمحے میں نازل کیوں نہیں ہوا، 23 سالوں میں نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا ہے. وہ ترتیب القرآن، ترتیب قرآن جو آج موجود ہے وہ کیسے ہوئی. نمبر پانچ، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کتابت القرآن وحفظہ فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کا لکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں قرآن مجید کی حفاظت کرنا. نمبر چھ، جمع القرآن فی عہد ابوبکر و عثمان رضی اللہ عنہما، قرآن مجید کو جمع کرنا ایک کتاب کی شکل میں، سیدنا ابوبکر صدیق و سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں. دور میں کیا فرق ہے، کیوں جمع کیا گیا، اور اس دور میں اور کیوں اس دور میں ضرورت پڑی دوبارہ جمع کیا گیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ جانیں گے ہم. پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو دوسری اہم بات، یہ تو قرآن مجید کے متعلق، پھر تفسیر کے متعلق ہم کیا جاننا چاہتے ہیں. نمبر دو، تفسیر کے متعلق جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. نمبر ایک، معنی التفسیر لغت و اصطلاحا، تفسیر کا معنی کیا ہے لغت میں، عربی زبان میں، لنگوسٹیکلی، اور اصطلاحا، اصطلاح علماء، علماء تفسیر متعلق کیا فرماتے ہیں، معنی کیا ہے. وہ بیان حکم ہی، تفسیر کا حکم کیا ہے، تفسیر کا علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے مسلمانوں پر. وہ الغرض منہ، اور تفسیر کا علم حاصل کرنے کا غرض کیا ہے، ہم تفسیر کیوں سمجھنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے. نمبر دو، الواجب علی المسلم فی تفسیر القرآن، تفسیر القرآن میں مسلمان پر واجب کیا ہے، یعنی کتنے اسے آنا چاہیے. نمبر تین، المرجع فی التفسیر الی ما یأتی، تفسیر میں جو مرجع، ہم کہاں سے تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کریں. نمبر ایک، کلام اللہ تعالی بحیث یفسر القرآن بالقرآن، سب سے پہلے اللہ تعالی کے کلام سے قرآن مجید کی تفسیر ہوگی، جو سب سے بہتر تفسیر ہے، اور وہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے. مثالیں سب انشاءاللہ آگے آئیں گی اگلے دروس میں انشاءاللہ. نمبر دو، قرآن کی تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے. لأنه بلغ عند اللہ تعالی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے بلاغ کرنے والے ہیں، رسالت پہنچانے والے ہیں. وہ اعلم الناس بمراد اللہ تعالی فی کتاب اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں سے اللہ تعالی کی مراد جاننے والے ہیں. اللہ تعالی کتاب میں اللہ تعالی کی مراد کیا ہے، اللہ تعالی نے فلان آیت میں یہ جو فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین مثال کے طور پر، اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں، کیا معنی کیا ہے اس کا، اللہ تعالی کی مراد کیا ہے. نمبر تین، کلام الصحابہ رضی اللہ عنہم لا سیما ذو العلم منهم والعنایۃ بالتفسیر لان القرآن نزل بلغتهم وفی عصرهم. تیسرا، قرآن اور حدیث، صحیح حدیث کے بعد تفسیر کا مرجع جو ہے، تفسیر کا کہاں سے لیں گے ہم، صحابہ کرام کے اقوال سے. وجہ کیا ہے، خاص طور پہ وہ صحابہ جن کے پاس علم ہے، خاص طور پہ قرآن مجید کا تفسیر کا علم. کیوں؟ جیسا فرماتے ہیں، القرآن نزل بلغتهم وفی عصرهم، کیونکہ قرآن مجید انہیں کی زبان پر نازل ہوا اور انہیں کے زمانے میں نازل ہوا. نمبر چار، کلام کبار التابعین، صحابہ کرام کے بعد چوتھے نمبر پہ کبار التابعین کے کلام سے بھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. کون ہے کبار التابعین؟ الذین اعتنوا باخذ التفسیر عن الصحابہ رضی اللہ عنہم، وہ تابعین خاص طور پہ، بڑے تابعین. دیکھیں، پہلے کبار ہیں، تابعین ہیں، ان کے علاوہ نہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کا علم صحابہ کرام سے براہ راست حاصل کیا، یہ کبار التابعین ہیں. نمبر پانچ، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، عربی زبان کے معنی، شرعی معنی یا لغوی معنی جاننے سے، حسب السیاق، سیاق و سباق کو مدنظر رکھتے ہوئے. آیت کریمہ ہے، عربی زبان میں ہے، عربی زبان کا سیاق و سباق دیکھتے ہوئے اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کے مطابق بھی ہم تفسیر بیان کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ شرعی لغوی معنی میں ٹکراؤ نہ ہو. اگر شرعی لغوی معنی میں ٹکراؤ سامنے آ جائے، ترجیح دی جائے گی شرعی معنی کو، کیونکہ قرآن مجید شرع کے لیے ہی نازل ہوئے، لغت کے لیے نازل نہیں ہوا. جیسا فرماتے ہیں، اختلف الشرعی واللغوی، اگر اختلاف واقع ہو جائے شرعی معنی میں واللغوی معنی میں، اخذ بالمعنی الشرعی بدلیل يرجح الا بدلیل يرجح اللغوی، تو شرعی معنی کو لیا جائے گا، الا اگر کوئی دوسری دلیل ہو جو لغوی معنی کو ترجیح دے. پریشان کیوں ہو گئے؟ مثال، الصلاح عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو کہتے ہیں، اور دعا کو بھی کہتے ہیں. واقیم الصلاۃ میں صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دعا ہے یا نماز ہے؟ نماز ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر صلاح مطلب نماز ہے یا دعا ہے؟ دعا ہے. یہاں پہ صلاح ہے، وہاں پہ بھی صلاح ہے، دونوں ایک ہی لفظ ہے، لیکن سیاق اور سباق سے معنی تبدیل ہوا کہ نہیں؟ تو ہم شرعی معنی لیں گے یا لغوی معنی لیں گے؟ اقیم الصلاۃ میں شرعی معنی لیں گے، کیونکہ اصل میں یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، میں صلاۃ کے لفظ میں معنی کون سا ہے؟ نماز کا ہے یا دعا کا ہے؟ دعا کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو معنی ہے، یہاں پہ اختلاف ہے شرعی اور لغوی معنی کا، تو شرعی معنی کو لیں گے ہم سیاق اور سباق کے مطابق. نمبر چار، انواع الاختلاف الوارد فی التفسیر المأثور، اختلاف تفسیر میں جو اختلاف مأثور ہے، جو آثار صحابہ اور تابعین یا دیگر علماء میں، مفسرین میں جو موجود ہے، وہ کس قسم کا ہے، کتنے قسمیں ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ بیان کریں گے. نمبر پانچ، ترجمۃ القرآن، قرآن کا ترجمہ دوسری زبان میں عربی کے علاوہ. تفسیر تو آپ کرتے ہیں معنی کو دیکھنے کے لیے کہ معنی کیا آیت کا، ترجمہ کرتے ہیں آپ دوسری زبان میں معنی کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اسے ترجمہ کہتے ہیں. ترجمہ کی تعریف کیا ہے، کتنے قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا حکم کیا ہے شرعاً، ان کے ضوابط کیا ہیں، یہ انشاءاللہ بیان کریں گے ہم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، خمس تراجم مختصرہ للمشہور بالتفسیر، ثلاثة للصحابة واثنتان للتابعین. پانچ تراجم، مختصر تراجم جو مشہور ہیں علم تفسیر میں، تین صحابہ میں سے، سیدنا علی بن ابی طالب نمبر ایک، نمبر دو سیدنا عبداللہ بن مسعود، نمبر تین سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما عن الصحابة اجمعین. ان کے بارے میں جانے پوچھیں یہ کون ہے، ان کے جو تراجم میں ان کے متعلق، جو ان کی سیرت ہے ان کے متعلق، علمی اعتبار سے ایک مختصر سا چند باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ. وہ سنتان تابعین، اور دو تراجم تابعین کی ہیں جو مشہور ہیں تفسیر میں، نمبر ایک مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد، دوسرے امام قتادہ بن نعمہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ عن السلف اجمعین. ان دو کے تراجم بھی دیکھیں گے. جیسا فرماتے ہیں، اقسام القرآن من حیث الاحکام والتشابہ، قرآن کی قسمیں کتنی، آیات میں جو قرآن کی آیات ہیں کتنی قسمیں ہیں محکم اور مشابہ کے اعتبار سے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں موقف راسخین فی العلم والزاغین من المتشابہ، جو متشابہ آیات ہیں محکم آیات وہ ہیں جن کا صرف ایک ہی معنی ہے اور واضح معنی ہے، محکم ہے. متشابہ آیات وہ ہیں ایک کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی ہے، تو یہ متشابہ ہے ان کو لوٹایا جائے محکم کی طرف تاکہ ابہام دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کے کیا مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ خود قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ایک یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم اس کے ضد میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ علم اور احاطہ اور پکڑ کے اعتبار سے ہر انسان کے قریب ہے، کیونکہ قرب عربی زبان میں مختلف معنی ہے، بار بار میں بیان کر چکا ہوں. قرب زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، واقتربت الساعة وانشق القمر، اور قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہاں پر لفظ کون سے استعمال ہو قرب، لیکن زمانہ کے اعتبار ہے. قرب جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، عمران میرے قریب بیٹھا ہے. قرب نسب کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، فلاں شخص میرا رشتہ دار ہے، میرا قریب ہے. قرب علم الحاطہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں تم پریشان نہ ہونا، یعنی میں جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو پریشان نہ ہونا. قرب پکڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جو کچھ کرنے کرو میں تمہارے قریب ہوں. باپ اپنے نافرمان بیٹے کو یا شرارتی بچے کو کہتا ہے میں تمہارے قریب ہے تو کہاں جاؤ گے مجھ سے تم، تو اس معنی میں بھی ہوتا ہے. تو قرب کا ایک معنی نہیں ہے کہ جگہ کے اعتبار سے ہو بس، جیسے عمران میرے قریب ہے. بعض لوگوں نے قرب کا معنی یہی لے لیا ہے، اور یہ زیادتی ہے. محکم آیت کون سی ہے قرآن مجید میں اس کی ضد میں؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کی دلیل کیا محکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوڑے سے سوال کیا اين اللہ، آسمان کا اشارہ کیا. 7 سال کی جاہل بچی ہے، کوئی عالم نہیں ہے، اپنی فطرت سے جو اس کے دل کے اندر زندہ ہے کسی عالم کے قول کو نہیں سنا اور کسی بھی مخلوق کے قول کو نہیں سنا، کسی بھی راستے سے راہ راست ہٹانے والے کے قول کو نہیں سنا، شکوک اور شبہات ڈالنے والے کسی کے کلام بھی نہیں سنی. تو دل پاک ہے، صاف ہے، فطرت زندہ ہے. اشارہ کے آسمان کی طرف، فی السماء فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقا فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے. یہ کہاں سے لیا اس بچی نے؟ اپنی فطرت سے. الرحمن علی العرش استوى، ہر انسان فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں میں، عرش پر مستوی، ہر جگہ موجود نہیں ہے. اس آیت کا کیا کہیں گے؟ یہ آیت متشابہ ہے کیونکہ قرب کا ایک معنی سے زیادہ معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کس کی طرف لوٹائیں گے ہم؟ محکم کی طرف لوٹائیں گے. اب جب قرب کے معنی کو ہم لوٹائیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو پھر باقی کیا معنی رہتا ہے ان 7 یا 6 معنوں میں سے؟ کہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اے انسان تم جا کہاں سکتے ہو؟ نحن اقرب من حبل الورید، اے انسان تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، دو فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں، ہماری پکڑ سے دور جا نہیں سکتے ہو تم. تو قرب کا مطلب کیا ہے؟ پکڑنا، میں تمہارے قریب ہوں تمہیں پکڑ سکتا ہوں. یہ عربی زبان میں بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظوں پہ، سبحان اللہ، کوئی نئے الفاظ تو نہیں ہوگا کسی اور زبان کے نا، اسی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو یہی الفاظ ہی ہوں گے جب ہم اپنے بچوں کو کہہ سکتے کہ میں تمہارے قریب ہوں تمہیں پکڑ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نہیں فرما سکتا قرآن مجید میں. اور آپ ان آیات سورۃ قاف میں ان آیات کا سیاق و سباق دیکھیں، آپ کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی کوئی بھی شخص جس کا دل و نیت صاف ہو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے شہر کے قریب بذات خود ہے، اپنی ذات کے ساتھ. سوال نہیں پیدا ہوتا یہ کب لوگوں کے دل میں بگاڑ آیا. آج بچے سے بھی پوچھو ہمارے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ الیہ راجعون. یہ کہاں سے بچے کے ذہن میں یہ بات آئی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کہاں سے آئی؟ یہی جو متشابہ آیات ہیں. پھر دوسری آیت سورت حدید میں آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ساتھ کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے سبحان اللہ، میں کہتا ہوں میں چلا چاند کے ساتھ، چل رہا تھا چاند کے ساتھ. چاند کہاں پہ؟ جو میں نے کہا غلط کہا یہ سچ کہا؟ سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ ہے. یہ کیسا سچ ہے؟ چاند تو آسمان پہ ہے، میں زمین پہ چل رہا ہوں. میرے بھائی معیت کا مطلب ہرگز نہیں ساتھ، مطلب آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہرگز نہیں. جب میں مخلوق ہوں, یہ چاند بھی مخلوق ہے جو آسمان پر ہے, اور ہم کئی یعنی ہزاروں یا لاکھوں میل دور ہیں ایک دوسرے سے, پھر میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہیں, تو پھر خالق مخلوق میں یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیسے ساتھ ہے؟ علم الاحاطہ کے ساتھ ہے. اننی معکم اسمع و ارا, اے میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ نے رسالت دے کے بھیجا, جاؤ فرعون کی طرف, ظالم کی طرف. انہوں نے کہا ایک قتل مجھ سے ہوا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہو سکتا ہے کہ وہ جبار ہے, ظالم ہے, تو گستاخی کرے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. دیکھیں قید دیکھیں ذرا میرے بھائیو, اننی معکم اسمع و ارا, یعنی میں تمہارے ساتھ چل کر جاؤں گا, میں سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی, مطلب کیا ہے دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں, یعنی تم میری خاص بندے ہو, یہ معیت خاصہ ہے جس میں تأیید لازم آتی ہے کہ میں تمہاری نصرت کروں گا, میں میری نصرت میری مدد تمہارے ساتھ ہے. فرعون کچھ کر سکا؟ یہ نصرت ہے. فرعون کی قوم میں سے ایک مومن تھا, اپنے ایمان چھپاتا تھا. جو ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آیتیں دکھائی, لاٹھی سانپ بن گئی اور ید بیضا بھی دکھائی, تو فرعون تو پریشان ہو گیا, کیا ہو گیا. پھر چیلنج ہوا, 40 جادوگر آ گئے. اس چیلنج کے بعد جب دیکھا کہ اب کام نہیں بنتا, تو فرعون نے کہا میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, یہ تمہارے دین کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں فرعون کا دین کیا تھا, کوئی دین تھا فرعون کا؟ کہتے یہ آئے ہیں تمہارے دین کو تبدیل کرنے کے لیے, بس میں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, کیا فرمایا؟ انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اس دعا کو یاد کر لیں, اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو آخرت سے نہیں ڈرتا. فوراً جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, دیکھ اللہ کی نصرت, دیکھ اللہ تعالیٰ کی کامیابی, اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے, وہ شخص بول پڑا, اتقتل رجلا یقول ربی اللہ, تو میں اس شخص کو مارنا چاہتا جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے. اگر سچ بولتا ہے تو تمہاری بھی خیر ہے اس میں, اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سر پہ, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کتنی پیاری بات ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت کا سیاق اور سباق دیکھیں, سورت غافر میں یا سورت المؤمن دوسرا نام ہے سورت کا. اب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ختم ہو گئی, اب فرعون اور ان کی قوم کا جو ہے مؤمن آل فرعون آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو نصرت اور مدد فرماتا ہے نا, تو اس طریقے سے فرماتا ہے. کہاں تھا وہ جبار جو قتل کرنا چاہتا تھا, اور کہاں وہ خود پھنس گیا مصیبت میں کہ اب میرے اپنے قوم والے میرے خلاف ہو گئے. یہ واضح دلیل کہ اللہ تعالیٰ خود نازل نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستحق ملک بجائے سبحان و تعالیٰ کن فیکون سے فرعون کو اس وقت غرق کر دیتا, دو ٹکڑے کر دیتا فرعون کو اس وقت, یا آسمان سے بجلی گرا دیتا, لیکن ہرگز نہیں. اسی کے قوم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے ایسی باتیں کی کہ لوگوں کو حیران پریشان کر دیا, یہ شخص کون ہے, یہ کہاں چھپا ہوا تھا, یہ کیسی اچھی باتیں کر رہا ہے. لیکن تکبر ہٹ دھرمی کی وجہ سے فرعون نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اسی پر ہی مرا, نعوذ باللہ من الخذلان. بہرحال جی اللهم انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. کبھی کسی ظالم کا سامنا ہو نا یہ پڑھ لینا, اور دنیا میں ظالم بہت ہیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. کہاں سے مدد آتی ہے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. ہم دوڑتے ہیں دستک دیں دروازوں کی, سب دروازے بند ہو جاتے ہیں مصیبت کے وقت, یاد رکھیں ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے ہمیشہ, کبھی بند نہیں ہوتا. وہ میں کیسے پہنچے ہمیں دعائیں نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں اب یہ جانجو کے متشابہ اور محکم تفصیل آگے انشاءاللہ صاحب آئے گی. میں چند باتیں اس لیے بیان کی, بعض ساتھی پریشان ہو گئے تھے محکم تشابہ ہوتا کیا ہے. تشابہ حقیقی و نسبی, شیخ صاحب فرماتے ہیں تشابہ دو قسم ہے, ایک حقیقی تشابہ ہے ایک نسبی تشابہ ہے. الحکمہ فی تنوع القرآن المحکم متشابہ, اس کی حکمت کیا ہے کہ قرآن سارا محکم کیوں نہیں ہے, متشابہ کے ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی, اب قلب حبل الورید کی الفاظ ضرورت کیا پڑی تھی. اگر سارا محکم ہوتا تو جھگڑا کا بھی ہوتا امت میں, اس کی حکمت ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں قرآن کی ایک ایک لفظ میں حکمت ہے, ایک ایک لفظ میں. جیسا فرماتے اس کے بعد مهم التعارض من القرآن والجواب عنه امثلة في ذلك, کہ قوام تعارض ہے کہ نہیں ہے، کہاں پر گمان وہم ہوتا ہے کہ یہاں پہ تعارض تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کہاں کہاں پر ہے اس، اور جواب کیا ہے اس کا، اور اس کی مثالوں کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر قسم، قسم کیا ہوتی ہے؟ شیخ صاحب فرمائے تعریف ہو، قسم کی تعریف کیا ہے؟ ادات ہو، قسم کا صیغہ کیسے بنتا ہے، قسم کیسے کھائی جاتی ہے؟ فائدت ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تفسیر میں، علم تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں مختلف قسم کی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر چار، اس کے بعد القصص، قرآن مجید میں جو قصے ہیں ان کے متعلق تعریف، قصے کی تعریف کیا ہے؟ الغرض منها، قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں، کیا غرض ہے؟ الحکمت من تکرار ہی واختلافها فی الطول والقصر والاسلوب، بار بار قصے بیان ہوتے ہیں قرآن مجید میں، تقریبا ابراہیم علیہ السلام قصے 70 سے جگہ سے زیادہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ 70 سے زیادہ ہے تقریبا. اسی وجہ کیا ہے تکرار کی، کہ ایک قصہ بار بار دہرایا جائے، اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد الاسرائیلیات، اسرائیلیات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے، تورات انجیل میں سے بعض قصے یا بعض چیزیں کوٹ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اور مختلف تفاسیر میں آج ہم دیکھتے ہیں جو موجود ہیں اس میں اسرائیلیات موجود ہیں، بعض علماء نے سلف سے بھی، بعض علماء نے اسرائیلیات کو لیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی اور علماء کا موقف کیا ہے اسرائیلیات سے، چار اقوال ہیں بیان کریں گے انشاءاللہ. ضمیر کیا ہوتا ہے آخر میں؟ اب ضمیر کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مرجعہ، کس کی طرف واپس لوٹتا ہے ضمیر؟ الاظہار فی موضع الاضمار وفائدتہ، بعض اوقات لفظ ظاہر ہونا چاہیے لیکن وہاں پہ ضمیر استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات ضمیر استعمال ہونا چاہیے لیکن لفظ ظاہر استعمال ہوتا ہے، یہ وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے قرآن مجید میں؟ آخر میں الالتفات، التفات یعنی بعض اوقات قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں صیغہ جو ہے غائب کا ہو رہا ہوتا ہے، اچانک متکلم کا صیغہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ واقعہ ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہے، ضمیر تبدیل ہو گیا، آپ یوں کہتے ہیں اس شخص نے یہ کیا، اس شخص نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اب وہ تھا اب آپ کیسے بن گیا، یہ اس کو کہتے ہیں التفات. قرآن مجید میں بہت ساری آیت میں التفات بھی موجود ہے، التفات کیا ہے؟ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ضمیر الفصل فائدته، ضمیر الفصل کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ هو الغفور، اللہ غفور تو تھا، هو الغفور کیا فائدہ ہے؟ اس لیے جو ضمیر الفصل بیچ میں آتا ہے یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے. آج کے درس میں اتنا کافی، اگلے درس میں انشاءاللہ پہلے باب کا آغاز کریں گے، القرآن الکریم، قرآن مجید کی تعریف کیا ہے لغت میں، اصطلاح میں قرآن مجید کسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے متعلق جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے؟ پانچ منٹ ہمارے پاس ہیں بس، دیکھیں. الاعجاز العلمی فی القرآن، قرآن مجید خود معجزہ ہے، قرآن مجید خود معجزہ ہے. اب اس میں جو آیات ہیں، بعض آیات بعض علماء سائنسدان کہتے ہیں کہ فلاں آیات جو ہے معجزہ ہے، فلاں چیز پہ نازل ہوئی ہے، اب اس کے مطابق جو ہے یہ بات سچ بھی ہے غلط بھی ہے، یاد رکھیں کہ جو بھی نئی چیز آتی ہے وہ ہم کہتے ہیں نہیں 1400 سال پہلے قرآن مجید موجود تھی. سائنس جو ہے آج کل کے دور میں وہ تجربوں کی بنیاد پر قائم ہے، کل کچھ اور دیکھتی ہے، تجربے ٹیکنالوجی سائنس ترقی کرتی ہے، پھر کچھ اور چیز نظر آتی ہے، پھر کہتی نہیں پہلے غلط ہے ہم اب صحیح ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے موجود تھا، ان کا جھوٹ تو ثابت ہو، کہتے ہیں ہم تجربے کرتے ہیں، کیا قرآن بھی تجربہ کرتا ہے؟ ان کا جھوٹ تو روزانہ تبدیل ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں بھی پھر جھوٹ ثابت ہو جائے گا، اور یہ بات ہرگز درست نہیں ہے. اس لیے ہر سائنٹیفک فیکٹ کو قرآن مجید سے نہیں جوڑنا چاہیے. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جو بھی چیز آتی قرآن میں موجود ہے 1400 سال پہلے، ٹھیک کافر تو متاثر ہوتے ہیں اور بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن تب آپ کیا کریں گے جب بہت سارے مسلمان مشکوک ہو جائیں گے، جب یہ نظریہ غلط ثابت ہوگا کئی 20-30 سالوں کے بعد، اور مسلمان کہ یار یہ کیسے قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلط ثابت ہو گیا، مطلب قرآن بھی غلط ہوا، پہلے سے امت میں کتنے شکوک اور شبہات ہیں، پہلے ہمارے جنگ جاری بدعقیدگی اور یہ جو بدعات و خرافات ہیں امت میں، تو پھر ایک نئے فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے ہر سائنٹیفک میں ہر کی بات کروں ہر سائنٹیفک فیکٹ جو ہے قرآن سے نہیں جوڑنا چاہیے. واللہ اعلم. جی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے؟ قرآن میں تدبر کیسے کیا جائے؟ یہ تو ہم پڑھنا چاہتے ہیں. سورہ تفسیر پڑھیں گے تو تدبر کریں گے انشاءاللہ. تو تدبر ہوتا ہے کہ ایک آیت آپ پڑھیں, اسے بار بار پڑھیں, اس کو معنی بھی جانیں. اور یہ جو اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اس میں خاص اصول بیان کیے جائیں گے کہ جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ہم کیسے سمجھیں ان کو, کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں تو ہمیں ترجمہ کا سہارا لینا پڑے گا. تراجم میں بیان کرو کون سے اچھے تراجم میں انشاءاللہ, کس کو ہم رجوع کریں گے انشاءاللہ. وہ ترجمہ, کیونکہ ترجمہ کافی نہیں تفسیر میں. ترجمہ تو معنی آپ کو صرف لفظی ترجمہ دے گا, جو صحیح معنی چھپا ہوا ہے اندر وہ تفسیر سے اور ان اصولوں سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ. جی 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 سمجھ یہ ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاح بلاغت کی انتہا درجہ عطا فرمایا ہے, اور اگر یہ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح بلیغ نہ ہوتے تو قرآن مجید کو امت تک کیسے پہنچاتے, کیسے سمجھاتے؟ لیکن بھائی کہ یہ سوال, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورت القیامہ میں فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا, تو بیان تو ہم کریں گے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے یاد کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, جمع بھی ہم نے کرنا ہے, بیان بھی ہم نے کرنا ہے, تو آپ امت تک صحیح ہی پیغام پہنچائیں گے, آپ پریشان نہ ہو اس اعتبار سے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, میں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی امت میں جتنی بڑا عربی ہو جائے, جس کی جتنی ڈگری ہے اس کی عربی زبان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عربی نہیں بول سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے. جی ہاں آمین. آپ کو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.